مدنی چینل کا سلسلہ پیغام قرآن لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ایک ایسی بیماری، ایک ایسے پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے جو آج سے صدیوں پہلے ایک قوم پر ہوا اور 70,000 لوگ اس سے مارے گئے۔ ماجرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان تیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ایک گھنٹے میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ تھا کہ معافی مانگتے ہوئے انکساری کے ساتھ گزرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، مگر عجیب قوم تھی، نافرمان قوم تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بھی مذاق میں اڑاتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور خاص طور پہ شریعت کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں گھر برباد ہو گیا، روزی ختم ہو گئی، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، پریشانیوں میں ہی گھرا رہتا ہوں۔ ذرا سوچیے زبان کیا کر رہی ہے۔
رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ پیغام قرآن لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں، اس پروگرام میں ہم قرآن پاک سے متعلق ایک خوبصورت واقعہ سنتے ہیں اور اس سے پیغام لیتے ہیں، اس سے میسج لیتے ہیں، مجھے اور آپ کو سیکھنے کو کیا ملا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں ایک قرآن پاک کی سورت کا تعارف بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تو آج بھی چند منٹ کا یہ پروگرام ہے، پلیز توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج ایک ایسی بیماری، ایک ایسے وائرس، ایک ایسے پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے جو آج سے صدیوں پہلے ایک قوم پر ہوا اور 70,000 لوگ اس سے مارے گئے۔ ایک ایسا وائرس اور ایک ایسی بیماری تھی جو آن کی آن میں پوری قوم کو اس نے تہس نہس کر دیا۔ آج بھی ہماری اس دنیا میں بڑے بڑے وائرس آتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک پریشانی پھیل جاتی ہے۔ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، ہمیں قرآن سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ایک قرآنی واقعہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ معاملہ ہے، ماجرا ہے بنی اسرائیل کا۔ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی، حالانکہ ان پر من و سلوہ اترتا تھا، مگر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے چھوڑ کر، جو آسمان سے کھانا اترتا تھا، اس کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان تیہ سے نکل کر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں بے روک ٹوک اپنی من بھاتی غذائیں، من پسند غذائیں کھاؤ وہاں جا کر۔ اور یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس میں کمال ادب و احترام کے ساتھ، جو بیت المقدس کا دروازہ ہے، اس میں جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ صرف ایک شرط تھی کہ دروازہ بیت المقدس میں عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سر جھکاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے گزرنا ہے کہ یا اللہ گناہ معاف فرما دے، استغفار گویا کرتے ہوئے گزرنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزرنا ہے۔ مگر بنی اسرائیل عجیب و غریب قوم تھی، اتنے عذاب آئے، اتنی نافرمانیوں کے بعد سزائیں بھی ملی، مگر باز نہیں آتے تھے، سرکش تھے، شرارتوں کے عادی تھے، اور خدا کی نافرمانیوں کے گویا خوگر تھے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں میں ایک شرارت ان کو سوجھی، یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، یعنی زمین پر گسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتہ یعنی معافی کی دعا کے بجائے حبا فی شعرا یعنی ایک دانہ ہے ایک بال میں، مذاق اڑا رہے ہیں، دعا کے لفظ کی بجائے وہ ایک کھیت کے دانے اور بالی کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اب وہ مذاق اور مسخری کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ یہ سمجھتے تھے کہ نافرمانی کا کوئی انجام نہیں ہوگا، بے ادبی کی کوئی سزا نہیں ملے گی، گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ تھا کہ معافی مانگتے ہوئے انکساری کے ساتھ گزرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، مگر عجیب قوم تھی، نافرمان قوم تھی، اسلام کی باتوں میں مذاق اڑاتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بھی مذاق میں اڑاتی تھی۔ اس قوم کا پھر انجام کیا ہوا ناظرین؟ اب فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر کہرے خداوندی کیسے نازل ہوا، یہ عذاب کیسے نازل ہوا کہ ان لوگوں میں طاعون کی وبائی جو مرض تھا، طاعون کی جو وبا تھی وہ پھیل گئی، اور ایک گھنٹے میں، ناظرین ذرا غور کیجئے گا، ایک گھنٹے میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے. یہ عذاب الہی تھا، 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کے لوگ مارے گئے. اب یہ طاعون کیا ہے؟ یہ کیسی بیماری ہے؟ یہ کیسا وائرس ہے؟ ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیک کہتے ہیں، آج کے زمانے میں اسے پلیک کہا جاتا ہے. اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجے ران میں، یعنی رانوں کے درمیان آم کی گٹھلی کے برابر گٹھلیاں نکل آتی ہیں، جس میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے. اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جائے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دور دورہ پھیل جاتا ہے. یہ واقعہ قرآن میں کہاں موجود ہے اور کس انداز میں موجود ہے؟ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر ترجمہ سنتے ہیں، پھر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا.
ناظرین، یہاں آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی سن لی، ترجمہ بھی سن لی. اب طاعون کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث سناتا ہوں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ. نمبر 2، ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ. نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی. ناظرین، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالی نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے. کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے، اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا. یعنی آج کے دور میں کوئی مسلمان کسی طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یہ اس امت کے لیے رحمت ہے اور وہ شہید کا مرتبہ پاتا ہے. ناظرین، سیکھنے کو کیا ملا؟ ایک بات تو یہ پتا چلی کہ اگر کسی قوم میں وبا ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے اور اگر بندہ صبر کرتا ہے، علاج کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر صبر کرتا ہے تو اللہ بیماری میں مرنے والوں کو بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے. بیماری تو بعض اوقات گناہوں کے کفارے کا باعث ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں احتیاط بھی کرنی ہے، اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے. اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملی ہے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ اس قوم پر عذاب کیوں آیا؟ شریعت کے احکام پر مذاق اڑایا گیا، اللہ کی نافرمانی کی دلیری دکھائی گئی، گناہ کو چھوٹا سمجھا گیا، ذرا غور کیجئے آج کیا ہمارے معاشرے میں یہ باتیں عام نہیں ہیں؟ لوگ کبھی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مذہبی حلیے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جنت کا، کبھی دوزخ کا، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. معاذ اللہ جہنم کے عذاب کو کومیڈین ایک طرح سے مزاحیہ خاکوں میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہاں تو سارے وہ لوگ ہوں گے اور فلموں ڈراموں والے ادھر ہی ہوں گے تو میں بھی ادھر جاؤں گا. عجیب عجیب خاکیں، عجیب عجیب باتیں. یعنی اللہ کے عذاب کی کوئی سختی نہیں ہے. کیا ایسا فیل کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم عذاب بھی سہ لیں گے؟ ذرا سوچئے، یہ باتیں کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی بات کو، شریعت کے احکام کو مذاق میں اڑائیں؟ کسی کی داڑھی کا مذاق، کسی کے برقعے کا مذاق، کسی کی اسلامی جو ہے وہ جو اگر زندگی ہے تو اس کا مذاق نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آج ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور خاص طور پہ شریعت کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں گھر برباد ہو گیا، روزی ختم ہو گئی، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، پریشانیوں میں ہی گھرا رہتا ہوں. ذرا سوچیے زبان کیا کر رہی ہے. زبان میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو معاذ اللہ صبح و شام لوگ کر رہے ہیں، اچھا کر نہیں رہے تو اس کو شیئر کر رہے ہیں. ایسے خاکے، ایسی باتیں، ایسے لطیفے، ایسے چٹکلے آ گئے تو خود بھی پڑھا، دوسروں کو بھی بھیج دیا، یہ نہ سوچا کہ اس میں شریعت کا مذاق ہے. آپ مجھے بتائیں نا، کئی ملک ایسے ہیں جہاں بادشاہ کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، بالکل بغاوت کا اس پہ مقدمہ بن جاتا ہے. کئی ملک ایسے ہیں جہاں اس ملک کی فوج کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی. اگر کسی ملک کی سلطنت ہے تو وہاں سلطنت کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر اس ملک کا یہ قانون ہے تو جب ممالک کے بادشاہوں، ممالک کی افواج، ممالک کی سلطنت کے بارے میں بات نہیں کر سکتا کوئی اس کے مخالف بات نہیں کر سکتا، تو اللہ رسول کے بارے میں مسلمان کیسے بات کر سکتا؟ آپ خود سوچیں نا. یعنی ایک دنیا کے حکمران کا ادب ہے، احترام ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ سزا ہو جائے گی. شریعت کے احکام کا کوئی خوف نہیں ہے، قرآن و حدیث کی بات کا کوئی احترام نہیں ہے. ایک بات نہیں مانی تھی اس قوم نے، کہا گیا تھا معافی مانگتے ہوئے اس سے گزرنا دروازے سے، اور لوگ مذاق اڑاتے ہوئے گزرے تھے. میرے پاس بہت سارے جملے ناظرین میں بول نہیں سکتا. حج پر جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک بڑی اچھی بات ہے، یہ تو پڑھنا ہے حاجیوں کو، مگر کہتے نا ہر بات میں جس کو مذاق سوچتا ہے، ہر بات میں جس کو لوگوں کو ہنسانا ہے تو وہ اس کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، اس کا بھی کوئی جملہ بنا لیتا ہے. مارے جائیں گے، پھنس نہ جائیں، یہ بے ادبی کہیں تباہ و برباد نہ کر دے. بعض اوقات چند جملے ایمان عکارت کر دیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ہمیشہ با ادب رہیے، بے ادبی نہ کیجیے. ناظرین ایک بات پہلے سمجھیے، پلیز ذرا غور سے سنیے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ مسلمان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ اس کا ایمان ہے. لیکن اگر کسی کے پاس دنیا کی بہت ساری دولت ہو، زبردست مال و اسباب ہو، ایمان نہ ہو، یہ دولت کس کام کی؟ یہ شہرت کس کام کی؟ کیونکہ جو بے ایمان ہے نا، جو کفر پر مرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو کس کام کا یہ مال و دولت، کس کام کا یہ مال و اسباب؟ ایمان ہے تو سب کچھ ہے. ایک حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. یعنی مسلمان رہا بھی اور مسلمان مرا نہیں تو بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. حج، عمرے، زکوٰۃ، خیرات، نمازیں، روزے، یہ سب جب کام آئیں گے؟ جب میں اور آپ ایمان لے کے قبر میں جائیں گے. اگر کوئی بے ایمان قبر میں گیا تو ایوری تھنگ ول بی ڈیمولش، ختم، وینشڈ، فنش ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. تو آپ ذرا سوچئے کہ ایمان کی حفاظت کی ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے. اور یہ جو بے ادبیاں ہیں نا، جس کی عادت ہے بہت بولنے کی، بات بات میں مذاق کرنے کی، ہر چیز کا مذاق بڑھانے کی، بعض اوقات یہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جی ہاں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ یار کیا ایمان ایسی نازک چیز ہے کہ ایک جملے سے چلا جائے گا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص ساری زندگی بے ایمان رہے، غیر مسلم ہو، اور مرنے سے کچھ دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ، پکے دل کی یقین کے ساتھ کلمہ پاک پڑھ لے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ 70 سال غیر مسلم رہا، آخری دن کلمہ پڑھ لیا دل کی صداقت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو وہ مسلمان ہو جائے گا. پتا چلا ایک جملہ کفر کی وادی سے کسی کو اسلام کی وادی میں، اسلام کے نور میں داخل کر سکتا ہے. تو ایک جملہ ہی مسلمان کا کہا ہوا بے ادبی والا اسے کفر میں لے جا سکتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک آج کتاب سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں ناظرین، پلیز اس کو ایزی نہ لیجیے. اور خاص طور پہ میری بہنیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں، اسلامی بھائی بھی پڑھیں. اچھا، اسلامی بہنوں میں ایک اور پرابلم ہوتا ہے، یا ایک تو یہی ہے مذاق، اور آج کل جو یہ کومیڈی شو اور جو خاکے چل رہے ہیں اور اس میں لوگ بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، یہ بے ادبی والا معاملہ. اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی غم کا معاملہ آ جائے، کوئی اچانک میت ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ڈکیتی ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی بیماری بڑی آ جائے تو اب وہاں ناشکری کے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں، ایسے جملے کہے جاتے ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ، بعض اوقات اللہ کو یا تو ڈائریکٹلی یا مفہومی طور پہ ظالم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا، معاذ اللہ میرے بچے کو کیوں لے لیا، اللہ نے انصاف نہیں کیا۔ یعنی رب عز و جل کو نا انصافی کرنے والا، اللہ کو ظالم کہنے والا، کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ پلیز سوچیے۔ میں جس کتاب کا آپ کو حوالہ دینے جا رہا ہوں وہ ضرور پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کر سنائیے۔ وہ کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے یہ کمال کی کتاب ہمیں لکھ کر دے دی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، مکتبۃ المدینہ کال کر کے بھی منگوا سکتے ہیں، کالنگ نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پلیز پڑھیں، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ آپ کی نئی گاڑی ہوتی ہے آپ اسے گیرج میں رکھتے ہیں، اور قیمتی گاڑی ہوتی ہے گارڈ بھی ساتھ رکھتے ہیں، قیمتی موبائل ہوتا ہے تو جیب میں سنبھال کے رکھتے ہیں، بہت سارے کور اس کو چڑھا لیتے ہیں کہ یار اسکریچ نہ پڑ جائے۔ دنیا کی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں گے، اور میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اس کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے؟ تو خدا را سب سے پہلے پڑھیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایمان برباد کر سکتی ہیں۔ پھر دوسرا، اپنی زبان کو لگام دیں۔ جب حکومت کے بارے میں بات کرتے میں 100 بار سوچتے ہیں، فوج اور سلطنت کے بارے میں، بادشاہوں کے بارے میں بات کرنے میں ممالک میں پابندی ہوتی ہے، اور بات کرنے والے پر بغاوت کا مقدمہ لگا دیا جاتا ہے، جو ٹھیک ہے اس ملک کا قانون ہے، تو وہاں بولنے سے پہلے سوچیں گے اور شریعت کے معاملے میں کچھ نہیں سوچیں گے؟ خدا را عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جبھی تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ بول کر پچھتانے سے بہتر ہے پہلے سوچ لینا کہ یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ ادب کے منافی تو نہیں، یہ بے ادبی تو نہیں، کہیں یہ گستاخی تو نہیں، کہیں یہ جملہ مجھے میرے ایمان سے خارج تو نہیں کر دے گا۔ پلیز زبان کی جو بات ہے وہ بڑی بڑی نازک ہے۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب بتائیے، جنت کی گارنٹی مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ لیکن جنت کی گارنٹی کے لیے دو چیزوں کو سنبھالنا ہے، اس کا پراپر یوز کرنا ہے، اس کو غلط استعمال سے بچانا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا وہ دو داڑھوں کے درمیان والی اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، پرائیویٹ پارٹ۔ ان دونوں چیزوں کو رانگ یوز کر کے بندہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے، ان دونوں چیزوں کا پاکیزہ استعمال کر کے، حلال استعمال کر کے انشاءاللہ جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس پیغام قرآن کو دل میں جگہ دیں گے، اپنی زبان سے غلط بات نہیں کریں گے، اور خاص طور پر جہاں اللہ رسول کی بات کرنی ہے، جہاں شریعت کی بات کرنی ہے، وہاں اٹینشن ہو جائے، وہاں کانشیس ہو جائیں، خیال کریں، غلطی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، میرے ایمان پہ کوئی اثر نہ آ جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کیونکہ اللہ ہی سے تو شفا لینی ہے، اللہ ہی سے تو روزی لینی ہے، اللہ ہی سے تو مدد لینی ہے، اسی سے ہی تو ساری مصیبتیں حل کروانی ہے، اسی کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کسی بندے کو ناراض کر دیں اور پھر کہیں میری مدد کرو، اب بتائیں وہ آپ کی مدد کرے گا؟ پہلے آپ نے اس کی گستاخی کی ہے، اس کو تنگ کیا ہے، اس کو پریشان کیا ہے، اس کے بارے میں بری بری باتیں کی ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میری مدد کر دو۔ دنیا میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار جس سے کام نکلتا ہے اس کو ناراض نہیں کرنا، بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اسے راضی کیجئے، حلال زندگی گزاریے، نمازوں والی زندگی گزاریے اور عبادت والی زندگی گزار کر اپنے رب کو راضی کرنے کا سامان کیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی زندگی گزارنا نصیب کر دے کہ جس میں ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں، دنیا میں بھی رب ہم سے راضی ہو، قبر میں جائیں جب بھی رب ہم سے راضی ہو، اور محشر کے دن اٹھیں تو رب عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ، آج کا یہ میسج تھا، یہ پیغام تھا، امید ہے اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے۔ اب وقت ہوا ہے ایک بہت ہی پیاری، یقین کریں ون آف دا بیوٹیفل، شاندار سورت کا ہم تعارف حاصل کریں گے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ تعارف قرآن کی طرف۔
پیغام قرآن،
ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے خوبصورت سیگمنٹ پیغام قرآن میں، تعارف قرآن کا۔ آج سیگمنٹ تعارف قرآن میں اس سورت کا تعارف حاصل کریں گے جو ہم سب کو تقریباً یاد ہوتی ہے، سبھی بہت شوق سے پڑھتے ہیں، اور ہم سب کو اس سورت سے محبت بھی بہت ہے، اس لیے کہ اس میں میرے رب عز و جل کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، رب عز و جل کی شان بے نیازی کا تذکرہ ہے، اور جب بھی پڑھتے ہیں مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ کوئی اور سورت نہیں، قرآن پاک کی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کا آج تعارف حاصل کریں گے۔ سورہ اخلاص کہاں نازل ہوئی، مقام نزول کیا ہے؟ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے، یعنی یا تو ایک قول کے مطابق وہ مکے میں نازل ہوئی ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع اور چار آیتیں ہیں، صرف چار آیتیں ہیں مگر کمال کی آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے چار نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر دو، اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر تین، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر چار، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سورہ اخلاص کے کئی فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، تین حدیثیں اور ایک وظیفہ، آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن پاک کا ایک تہائی پڑھ لے، یعنی 1/3 آف قرآن ایک رات میں پڑھ لے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل ہے، یعنی ان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں 1/3 آف قرآن، ایک تہائی قرآن پڑھ لے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی گویا اگر کوئی ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تین بار پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب ہو گیا نا، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث سنتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے، سورہ فاتحہ کے بعد، سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی پاک سے یہ بات ذکر کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان سے پوچھا یہ ایسا کیوں کرتے تھے ہر رکعت میں سورہ اخلاص؟ جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے کو اس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ نمبر تین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ واہ بھائی واہ، اب امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین کو بھی محبت ہو گئی ہوگی، پڑھتے رہا کریں سورہ اخلاص، جب موقع ملے پڑھ لیا کریں، اور اس سے محبت کریں کہ میرے رب عز و جل کا کتنا شاندار اس میں تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اب وظیفے کی باری ہے، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اور اگر گھر خالی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے، اور ایک بار سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد یہ پوری پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بڑا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی، میری بہن، مدنی چل کے ناظرین میں سے کوئی ایسا ہے جو فقر و فاقہ میں ہے، تنگی میں ہے، کاروبار کم ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، روزی میں کمی ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، جب بھی گھر جائیں سلام کریں، نبی پاک پر درود بھیجیں، اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ سورہ اخلاص کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے، کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت نے اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اور اس کا کون وارث ہوگا۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی، اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو یعنی مٹا دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین کیا ہیں؟ یہ سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر، اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے، کیونکہ اس سے پہلے سورہ ابی لہب ہے، تو سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں سورتوں کی آیت کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی، پھر ایک قرآن کا واقعہ ہوگا اور اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہوگا۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
رب کا ہے فرمان۔